زندگیاں ایسے راستے کے اوپر گزر رہی ہیں جس میں علم حاصل نہیں ہونا ہے، صرف تخیلات میں بڑھنا ہے. مثلا ایک ہمارا کوئی جوان دنیا کی کسی یونیورسٹی کے اندر ایم بی اے کر رہا ہے، یہ جو ایم بی اے کے اندر قوانین سیکھ رہا ہے یہ حقیقت کے ہیں یا تخیل کے ہیں؟ سب تخیلاتی ہیں. تخیلاتی کا مطلب کیا ہے؟ امیجنری، اپنے وہم و گمان کے اندر سوچے میں نہ اس کا فرشتوں سے کوئی تعلق ہے نہ خدا اور اس کے رسول سے کوئی تعلق ہے. یہ دنیا کے چند مادہ پرستوں نے بیٹھ کر ایک نظام بنایا، یہ اس نظام کے قوانین ہیں جو سب کے سب کھوکھلے ہیں. زندگی کا بڑا وقت ان کھوکھلی چیزوں سے ڈیل کرتے ہوئے گزر جائے گا. سوال یہ ہے پھر وہ علم حاصل کرنے کی طاقت کہاں گئی؟ وہ اس وقت کم از کم خاموش ہو گئی. دوسری چیز جس کا اس کو مقابلہ کرنا تھا اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہ ہوا و ہوس سے مقابلہ ہے. ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم کو دیکھ لیجئے، اشاروں کنایوں سے لے کر صراحت کے ساتھ آیات موجود ہیں جس کے اندر صراحت سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسے اپنی ہوا و ہوس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اچھا دنیا کے اندر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. مثلا اگر آپ دنیا کے اندر حتیٰ مادی تعلیم حاصل کر کے کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات اپنی رات کی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں، بعض اوقات دوسرے لوگ آسائشوں میں مشغول ہوں آپ کو اپنی زندگی میں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ لوگ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کنٹرول کرنا سمجھتے ہیں، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی کنٹرول قبول نہیں کرتے. نہیں جانتے کہ وہاں بھی ہوا و ہوس کا راستہ ہے. اگر اس ہوا و ہوس کے راستے پر چلیں گے کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. بدقسمتی سے اگر اپنے ہی معاشرے کو دیکھ لیں تو آپ ان دونوں امراض کو اپنی عروج پر پائیں گے. جہالت، جہالت کا مطلب ڈگری کا نہ ہونا نہیں ہے، آپ خود سمجھ رہے ہیں اس بات کو. جہالت کا مطلب ہے حقائق سے بے خبر ہونا. کتنے لوگوں میں حقیقت سے باخبر ہیں اور کن حقائق سے باخبر ہیں؟ ایک یہ حقیقت ہے کہ مثال کے طور پر یہاں سے ڈیفنس کتنی دور ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو جان لینے سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو رہی. ہاں اگر میں یہ سمجھ دیتا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ وہ حقیقت تھی جس سے فضیلت ملنی تھی، اس پر توجہ کو کوئی امکان نہیں رہا. تو ایک مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نہ وقت ہے نہ توانائی ہے، کیونکہ ہم اس تخیلاتی نظام کے اندر پھنس گئے ہیں بری طریقے سے. دوسری مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہوا و ہوس کا مقابلہ کرنے کا کوئی رجحان نہیں ہے. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے جو چاہو وہ کرو، خاص کر دنیا کا مادہ پرست نظام. اگر کوئی شخص ان دو ستونوں پر کھڑا ہو جائے جو دنیا کے مادہ پرستوں نے کھڑے کیے ہیں، نمبر ایک جہالت، نمبر دو ہوا و ہوس، تو دینی طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کا انجام جہنم سے کم نہیں ہے. اور اس راستے کو توڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوگا، وہ یہ کہ جہالت کے بجائے علم حاصل کرنے کی طرف آئے اور ہوا و ہوس کے بجائے کنٹرول کے راستے کے اوپر آ جائے. اور یہ دونوں راستوں کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اپنے ارادے کو مضبوط کرے، ارادے کو مضبوط کرے. ارادے کو مضبوط کرے گا دونوں کام آسان ہو جائیں گے، خاص کر ہوا و ہوس کے باب میں. اس سے زیادہ اس مسئلے کے اوپر نہیں رکیں گے اور اپنی گفتگو کی طرف منتقل ہوں گے. با فضیلت اقوام کے خواص، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ عنوان کیوں انتخاب کیا ہے؟ بفضیلت اقوام کے خواص. بفضیلت سے مطلب کیا ہے؟ خود فضیلت کیسے کہتے ہیں؟ یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو دنیا میں دیندار بے دین، مومن منافق، صاحب ایمان بے ایمان سب استعمال کر رہے ہیں. آج آپ امریکہ اور یورپ چلے جائیے، وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے مجھے فضیلت نہیں چاہیے. سب کو فضیلت چاہیے. فضیلت فضل یعنی برتری، سپیریئرٹی. کون انسان یہ کہے گا میں دوسروں سے سپیریئر نہیں ہونا چاہتا، سب سپیریئر ہونا چاہتے ہیں. نہایت یہ کہ ایک آدمی زیادہ فیشن کر کے سمجھتا ہے میں سپیریئر ہو رہا ہوں، کوئی اور کسی اور چیز کے اندر اپنی سپیریئرٹی دیکھ رہا ہے. فضیلت کسے کہتے ہیں؟ فضیلت انسان کی ذات میں کسی ایسی وصف کو کہتے ہیں جس سے وہ دوسروں سے بہتر قرار پا جائے. کس چیز کو میں اپنے لیے فضیلت سمجھتا ہوں؟ مثال کے طور پر ابھی میں مادہ پرستوں کی دنیا میں رہوں تو بہتر ہے. ان کی مثال دے دوں. ہماری دنیا میں معزز شہری کسے کہتے ہیں؟ ہماری دنیا کے اندر معزز شہری کون ہے؟ جس کو زیادہ عزت ملی ہوئی ہے، زیادہ فضیلت ملی ہوئی ہے، تو وہ دو تین چیزوں کے اوپر ہے، دو تین معیار کے اوپر، جو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں. زیادہ طاقت، زیادہ دولت، زیادہ شہرت، یہ ہے معزز ہونے کا معیار. انہی سے فضیلت بھی ہے. ہمارے ان تین چیزوں سے فضیلت بنتی ہے ہماری دنیا کے اندر، مادہ پرستوں کی دنیا کے اندر. خدا اللہ متعال کے نزدیک ان تینوں میں سے کوئی بھی فضیلت کا معیار نہیں ہے. اس کے نزدیک جو فضیلت کا معیار ہیں وہ کچھ اور معیار قرار پاتے ہیں. ابتدائی طور پر ان کو اگر بیان کر دیا جائے تو انسان کی زندگی کے اندر، انفرادی زندگی کے اندر، خدا نے علم، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کو فضیلت سمجھا. کہا جس کے اندر علم ہوگا، علم کا مطلب میں نے عرض کر دیا ڈگری نہیں ہے، پی ایچ ڈی ہونا کافی نہیں ہے، علم کا مطلب ہے حقیقت کو کشف کر لینا. جس کے اندر علم زیادہ ہوگا اسے زیادہ فضیلت ملے گی، جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی اسے فضیلت ملے گی، جس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا زیادہ ہوگا اس کو فضیلت ملے گی. بس یہ فضائل ہیں اللہ کی طرف سے انسانوں کی زندگی کے اندر. ہمارا سوال یہ ہے، کیا قوموں کے اندر بھی فضیلتوں کا کوئی معیار ہے؟ فرد کے اندر فضیلت تو عرض کر دی، فرد کے اندر فضیلت یہ ہوتی ہے زیادہ علم رکھ لے، زیادہ تقوی رکھے، زیادہ جہاد فی سبیل اللہ کرے، یہ ہوتی ہے فضیلت. اگر کوئی کہے فرد میں فضائل کے خواص، تو یہ تین ہیں، جہاد، تقوی، علم. اب ہمارا سوال فرد کے اوپر نہیں ہے، ہمارا سوال ہے قوم کے اوپر، با فضیلت اقوام کے خواص. اگر کوئی قوم فضیلت حاصل کرنا چاہے، اللہ کے نزدیک مقام حاصل کرنا چاہے، اس کی خاصیتیں کیا ہونی چاہیے؟ اس قوم کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ سوال ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کیوں چاہتے ہیں کہ تین چار دن آج کے دن کو ہٹا کر بھی گفتگو ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم قوموں کو واضح طور پر تقسیم ہوتا دیکھ رہے ہیں. قومیں تقسیم ہو رہی ہیں، نہ صرف با ایمان اور بے ایمان کے اندر، بلکہ با ایمان کے اندر صاحب کردار بے کردار میں. ایک تو وہ تقسیم ہے قوموں کے اندر جو دنیا نے کی ہوئی ہے، جغرافیائی تقسیم، ملکوں کے اوپر، یا جغرافیہ کے اوپر، یا ملکوں کی سرحدوں کے اوپر. مثلا دنیا کے اندر تقسیم ہوئی ہے جغرافیہ کے اوپر، کہتے ہیں 7 بر اعظم ہیں آپ کے پاس. اس تقسیم کی اللہ کے نزدیک ظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی کسی بھی بر اعظم کا ہو، اس کا فضیلت یا غیر فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تقسیم دنیا میں کی ہوئی ہے ملکوں کی سرحدوں کے اوپر، ممالک کی تقسیم، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ایران، عراق، کویت، لیبیا. ظاہر ہے اللہ کے نزدیک ممالک کی تقسیم کا بھی کوئی معیار نہیں ہے، اور اس تقسیم کے اندر کوئی اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے. 60 سال پہلے پاکستان نہیں تھا، اب ہے. ممکن ہے 60 سال کے بعد اس سے بڑا ہو جائے، اس سے چھوٹا ہو جائے، ہو یا نہ ہو خدا ہی جانتا ہے. اس کا مطلب ہے خدا کے نزدیک اس تقسیم کا بھی معیار نہیں ہے. خدا کے نزدیک اگر قوموں کی کوئی تقسیم ہوئی ہے تو وہ فکر اور عمل کے تحت ہوئی ہے. پورے قرآن کریم کو دیکھیے. اب ہم لوگوں کو عادت پڑ گئی ہم کہنا پورے قرآن کریم کو دیکھیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اس معاملے کے اندر. قرآن کریم نے کہیں پر اپنی تقسیم میں ایشین غیر ایشین نہیں لکھا، کہیں پر اپنی تقسیم میں آراب غیر آراب نہیں کہا، لیکن قرآن کریم نے اپنی تقسیم میں انسانوں کے لیے یہ کہا ہے، المسلمون الکافرون، منافقون مومنون، مطیعون ظالمین. یہ تمام قرآن کریم نے کہا. یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانوں کی تقسیم ہے عقیدے اور فکر کی بنیاد پر. عقیدے کی بنیاد پہ تقسیم کرتا ہے، کہتا ہے یا یہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلمان ہے، یا یہ صاحب ایمان ہے یا یہ بے ایمان ہے. پھر عمل پہ تقسیم کرتا ہے، کہتا ہے یا یہ ظلم کرتا ہے یا یہ عدل کرتا ہے، یا یہ فرما بردار ہے یا یہ نافرمانی کرتا ہے. خدا مثال کی تقسیم انسانوں کے لیے جغرافیہ کے اوپر نہیں ہے، زبان کے اوپر نہیں ہے، حتیٰ زمانوں پر بھی نہیں ہے. مثلا وہ یہ نہیں کہتا پہلے آنے والی قومیں ان کا حساب کتاب علیحدہ ہے، بعد میں آنے والی قومیں ان کا حساب کتاب علیحدہ ہے، نہیں. کہتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، شروع سے لے کر آخر تک معیار اسلام رہے گا. سب کو اس انداز میں دیکھتا ہے. اگر خدا نے سب کو اس انداز میں دیکھا ہے تو آج بھی قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ قومیں تقسیم ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر طے شدہ باتوں سے لے کے آگے بڑھتے ہیں. اس وقت جو تقریباً طے شدہ حقیقت نظر آ گئی پوری دنیا کو وہ یہ کہ حزب اللہ نے قوم ہونے کے ناطے ایک فضیلت حاصل کر لی ہے. تقریباً طے شدہ سی بات ہے. ایک قوم ہونے کے ناطے لبنان کے اس خطے نے فضیلت حاصل کر لی. کیا فضیلت حاصل کی؟ انہوں نے پرچم جہاد کو سربلند کر دیا. انہوں نے اللہ کے دشمنوں کا کڑا مقابلہ کر دیا. ان کو ایک فضیلت مل گئی. ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر, اب ممکن ہے اس کے اندر کم اختلاف رائے ہو, اس کے اندر زیادہ اختلاف رائے ہو. ہمارا عقیدہ کم سے کم اتنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 28 سال میں ایران کے مومنوں نے فضیلت حاصل کی ہے, متعدد فضیلتیں حاصل کر لی ہیں. کیا فضیلتیں حاصل کی؟ اب اس میں بھی معیار بہت عجیب ہے. ممکن ہے جب ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم کہیں کہیں کہ ایران نے فضیلت حاصل کی تو وہ کیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایران نے فضیلت حاصل کی. ہم پوچھیں کیا حاصل کی تو وہ کہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی مل گئی نا. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں کیا فضیلت ہے؟ یہ تو کافروں کے پاس بھی موجود ہے. ہم کہیں ایران نے فضیلت حاصل کی, وہ کہیں ہاں بہت فضیلت حاصل کی. وہ کیا وجہ کہ انہوں نے 60 ڈیم بنا لیے. ڈیم بنانا کون سی فضیلت ہے؟ یہ بھی فضیلت نہیں ہے. لوگ ایران جاتے ہیں ان کی ہائی ویز سے متاثر ہو کر آتے ہیں, کہتے ہیں ان کی روڈز بہت اچھی ہیں. یہ فضیلت ہے کوئی؟ اگر روڈز ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں تو کیا بے فضیلت ہو جاتے ہیں؟ نہیں. یہ مشکل کیوں پیش آ رہی ہے؟ ہمارے اسٹینڈرڈز مادہ پرستی کی زد میں آ کر ٹوٹ گئے ہیں, معیار ٹوٹ گئے ہمارے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک عجیب مشکل بن گئی ہے جان محترم. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا قالب صاحب ایمان اور اندرونی طور پر بے ایمانوں سے متاثر ہو گیا. اب کچھ جملات سخت لگیں گے, تھوڑا سا تحمل فرما لیجیے گا, پیچھے جا کے غور کر لیجیے گا. چلیے, جو چونکہ طرف ہے یہ پہلا بڑا سخت جملہ تھا اس لیے میں اس کی تشریح عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. جملہ یہ عرض ہوا, ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ ہمارے قالب با ایمان اور اندرون بے ایمانی سے متاثر ہے. وہ کس طریقے سے؟ اپنی مثال دے دیتا ہوں. فرض فرمائیے میرے جیسے ایک آدمی جس نے آبا پہنی ہوئی ہے, ٹوپی لگائی ہوئی ہے, ظاہری طور پر صاحب ایمانوں کی طرح ایک داڑھی بھی ہے اور پیشانی کے اوپر شاید کوئی چھوٹا موٹا نشان کہوں کیا کہوں, نشان چلیے جو کچھ بھی ہے. اب یہ ہو گیا ظاہر صاحب ایمان کی طرح, ٹھیک ہے, ظاہر تو ہو گیا, لیکن مسئلہ اندرون کا ہے. وہ کیا؟ اگر اندر سے معیار مادہ پرستوں کے ہیں پھر کیا ہوگا؟ قالب ایمانی ہے, شیپ ایمانی ہے, اندر سے گڑبڑ ہو گئی. اگر خوشی مادہ حاصل کر کے ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قالب ایمانی کے اندر ایک بے ایمان شخص بھی گھسا ہو سکتا ہے. آج کی دنیا کا کھوکھلا پن یہی ہے کہ ہمارے آئیڈیلز ٹوٹ رہے ہیں. ہمارے آئیڈیلز نہ زبان کی حد میں, زبان کی حد میں تو وہی آئیڈیل ہے جو 1400 سال پہلے تھے, اندر سے آئیڈیل ٹوٹ گئے ہیں. اندر سے آئیڈیل ٹوٹنے کی نشانی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بچوں کے کمروں میں جائیں آپ, بچوں کے کمروں میں کسی امریکی کی تصویر لگی ہوئی ہوگی ہیرو کے طور پر, صحیح ہے؟ لباس کے اوپر غور کریں, جو بچے لباس پہن رہے ہیں ان لباسوں میں کثرت کے ساتھ مغربی ممالک کے ہیروز کی جھلک نظر آئے گی. آئیڈیل ٹوٹنے کی نشانی یہ ہے. اب ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس مثال کو ذرا سی سخت مثال ہے لیکن اس مثال کے پیچھے جو تصور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. فرض کیجیے ایسا ہو, آج آپ کو خبر ملے کہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اندر ایک دیوار کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے, اور جارج بش جب بھی اپنے آفس میں جانے لگتا ہے پہلے کعبے کے سامنے سر جھکاتا ہے پھر آفس میں جاتا ہے. اگر آپ کو یہ خبر ملے آپ کو خوشی ہوگی نا, آپ کو خوشی ہوگی, آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے. کیوں جھوم اٹھیں گے؟ آپ کہیں گے وہ کافر ہے لیکن دن کا آغاز ہمارے کعبہ سے کرتا ہے, یہی کہیں گے نا. آپ کہیں گے وہ کافر ہے لیکن اس کے گھر میں تصویر ہمارے مکان کی ہے, یہی ہے. اب دیکھیے کفر کتنا فخر کر رہا ہوگا, کہے گا یہ مسلمان ہیں ان کے بچے ہیرو ہمیں سمجھتے ہیں, یہ مسلمان ہیں لیکن اپنی گاڑیوں پر ہمارے شہروں کے نام لکھتے ہیں, یہ مسلمان ہیں لیکن ان کے بچے ٹی شرٹ بھی پہنتے ہیں تو ہمارے شہروں کے نام لکھ کے پہن لیتے ہیں. وہ فخر سے جھوم رہے ہوں گے اس وقت کہ ہم نے ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا, ان لوگوں کے آئیڈیلز ختم کر دیے, ان لوگوں کی روحوں کو پامال کر دیا. اس کو میں کہہ رہا ہوں ایمانی قالب کے اندر بے ایمانی گھس گئی ہے, یہ مصیبت آ گئی ہے اس وقت. اچھا جب یہ ہوتا ہے تو کوئی ظاہری چیز متاثر نہیں ہوتی, ظاہر نے اپنی جگہ کے اوپر رہنا ہوتا ہے. دیکھیے میرے پیشانی پہ نشان رہے گا, میری ٹوپی بھی رہے گی, میری ابا بھی رہے گی, داڑھی بھی رہے گی, سب کچھ رہے گی, صرف اندر سے کفر ہوگا, کوئی نہیں پہچان پائے گا.